پائے گا؟ تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا تم میں ایسا کوئی آدمی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں ہے، تاکہ ان کے دربار سے دعا دو، یا اللہ ہم میں وہ آدمی موجود ہے جس نے تیرے نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فتح عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کو اس پر فتح عطا فرما. پھر ایک وقت آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تمہیں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو. وہ کہیں گے ہاں ہے. ان کی برکت سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس خوش قسمت جماعت میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کے دیدار کا شرف حاصل ہے، اور جن کو آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت کی، خیر ہونے کی سنت عطا فرمائی. دوسرے درجے پر اور ائمہ اربعہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل میں ان اس جماعت میں، ائمہ اربعہ کی جماعت میں یہ شرف صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہے، کسی بات سے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی تبع تابعین ہیں، تابعین ہیں یعنی ان کو دیکھنے والے، تابعین کو دیکھنے والے. اور اسی طرح امام شافعی، کیونکہ یہ زمانہ ہمارا لمبا چلا گیا 100 سال تک، تبع تابعین کا زمانہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے درمیان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 3 واسطے آتے ہیں، اس سے کم واسطے نہیں. امام بخاری شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. اصل میں تو یہ امام احمد کے شاگرد ہیں، امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اتنے واسطوں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا شاگرد لمبی عمر والا مل گیا. خوش قسمتی سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو ایک استاد مل گئے تھے، مکی ابن ابراہیم، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد. اٹھارہ حدیثیں صحیح بخاری میں ثلاثی ہیں، یعنی امام بخاری کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، صحابی، تابعی اور تبع تابعی. اور بس تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے لے کر امام شافعی تک اس طبقے کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 واسطوں سے شاگرد، یعنی ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں کم سے کم. امام مالک رحمہ اللہ تعالی مقدم ہیں بہت، کیونکہ وہ امام شافعی کے استاد ہیں. ان کے درمیان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 2 واسطے، تابعی کا اور صحابی. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 1 واسطہ، یعنی صحابی کا واسطہ. اگر سے بعض روایتوں میں 2-2، 3-3، 4-4 واسطے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ شرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تابعیت کا مقام عطا فرمایا. صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تابعیت کا مقام عطا فرمایا. اس میں اختلاف ہوا ہے کہ افضل تابعین کون ہیں, تابعین میں سے افضل کون ہیں. بھائی افضل صحابہ کا تو آپ جانتے ہیں نا, صحابہ کی جماعت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, اس کے بعد عشرہ مبشرہ, طلحہ, زبیر, عبدالرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جنہ, صغیر ابن زید, یہ چھ سات, ان کو ملا کر کے اسلحہ مبشرہ بن جاتے ہیں. لیکن اس میں اثر ہوا ہے کہ تابعین میں سب سے افضل کون ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ ویسے کرنی ہے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ یہ سب آئیں گے ان سے دعا کروانا, اپنے مغفرت کی دعا کروانا. تو بڑا درجہ ہے کہ حضرت عمر جیسے آدمی کو کہا جائے کہ ان سے دعا کرو. بعد نے کہا کہ سید التابعین سید ابن مسیب ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, اور چلتے چلتے بات یہاں پر آ گئی کہ بس افضلیت کے معنی کیا ہے. اگر افضلیت کے معنی قصر سے صرف ثواب کے ہیں تو امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی نہیں, اگر جو چھوٹے درجے کے تابعین, ایک دو صحابہ کو دیکھا, پانچ سال کو دیکھا رکھ لو, لیکن ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے بعد آنے والا دو تہائی امت ان کے مذہب پر عمل کرتی ہے اور ان کے ثواب پہنچتا ہے, اور یہ صرف کسی تابعی کو حاصل نہیں. امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزوں کے بارے میں میرا خیال یہ تھا کہ کوفے کے پل سے آگے نہیں جائیں گے. بڑے مزے سے کہتے تھے, میرا خیال یہ تھا کہ کوفے کے پل سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے تو آفاق کو بھر دیے, تو آسمان کے کنارے تک پہنچ گئے. ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فقہ, دوسرے امام عاصم کی قرات, یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, امام عاصم کی قرات ہے, ان کے راوی ہیں امام نافع. مجھے گمان نہیں تھا کہ کوئی اس کو لے گا, میرا خیال تھا کہ کوفے کے پل سے آگے بھی نہیں گزرے گی, پر کوفے کے اندر ہی رہے گی, لیکن انہوں نے تو پورے آفاق پر بھر دیا. کہنا کیا تھا؟ کہنا یہ تھا کہ بندوں کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ جو کچھ ہوا ہے من جانب اللہ ہوا, اللہ کی جانب سے, کسی بندے کا دخل نہیں ہے اس میں. بہت سے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک ایک مستقل طبقہ ہے جو چاقو چھری لے کر کے پیچھے پڑا ہوا ہے چیرنے کے لیے امام ابو حنیفہ. ایسے ایسے گندے فتوے دیے گئے کہ کوئی حد نہیں, اور ایسے ایسے الزامات عائد کیے گئے کہ عقل حیران ہے کہ کوئی دماغ میں مغز رکھنے والا, بھیجا رکھنے والا آدمی یہ سوچ سکتا ہے, لیکن الزام لگائے گئے. ان تمام مخالفتوں کے باوجود دیکھنے والوں نے دیکھا اور آج تک دیکھ رہے ہیں کہ امت کی دو تہائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر آ گئی, اور یہ بات ہمارے بھی نہیں کہتے, سب نے کہی ہے, شافعی بھی مانتے ہیں, مالکی بھی مانتے ہیں, حنبلی بھی مانتے ہیں. تو جب وہ دو تہائی امت کے استاد بنا دیے گئے ہیں من جانب اللہ. تو اس میں کوئی راز تھا اللہ تعالیٰ کے, اور دو تہائی امت کا ثواب ان کے نام عمل میں لکھا جا رہا ہے, کیونکہ استاد کے نام عمل میں شاگرد کا کیا احوال لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے کہنے والوں نے یہ کہا اور کچھ غلط نہیں کہا کہ اگر کثرت ثواب مراد ہے, اب فضیلت سے مراد ہے کثرت ثواب, تو یہ کہنے کی اجازت دے دیجیے کہ افضل استاد ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اس لیے کہ مستقل طور پر اتنی بڑی امت ان کے مذہب پر عمل کر رہی ہے جس کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. ایک لطیفہ یاد آیا مجھے, میں پہلی اتحیات میں آپ کے وہ رسول تک پڑا جاتا ہے اور اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی شخص دروشی پڑھ لے, ہمیں کس کو اٹھنا ہے, دروشی پڑھے اللہم صلی علی, یہاں تک بڑا دل کو یاد آ گیا مجھے تو اٹھنا ہے, اٹھ جائے, اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں. لیکن اگر محمد ان کہہ دیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. تو ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو زیارت ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا تم میرا نام لینے پر سجدہ صاحب والد کر دیتے ہو. اور نرض کیا, یا رسول اللہ آپ کا نام اگر غفلت سے لیا جائے تو سجدہ صاحب والد کرتا ہوں, اس جرم میں کہ غفلت سے کیوں لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, جواب سے بہت خوش ہوں, مسئلہ تو یہی تھا, کیونکہ بھول کر غفلت سے نام لے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جہاں نام نہیں لینا چاہیے تھا. لا الہ الا اللہ. اور ان کے بعد ہیں پھر تبع تابعین, یعنی وہ تمام حضرات جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو دیکھا, تیسرے درجے میں آ گئے. ان تین لوگوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر تھے امت میں, اور میری تاکید اور وصیت ان کے بارے میں بہتری کے قبول کرو. لیکن اب بدقسمتی امت کی یہ کہ سب سے زیادہ تنقیدی تین طبقوں پر ہوتی ہے, صحابہ کرام پر, تابعین پر, تبع تابعین پر. میں نے عرض کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک تبع تابعین کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے. یہ تین زمانے خیر کے زمانے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں رواج پا گیا, صحابہ نے اس پر نقیر نہیں فرمائی, جو عمل تابعین کے زمانے میں رواج پا گیا اور اکابر تابعین نے اس پر نقیر نہیں فرمائی, اور اسی طرح تبا تابعین کے زمانے میں جو عمل رواج پا گیا اور اس طبقے کے اکابر نے اس پر نقیر نہیں فرمائی, ٹوکا نہیں اس پر کہ غلط ہے کر رہے ہو, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مسئلہ برحق ہے شریعت کا. اس لیے کہ یہ تین طبقے ایسے تھے کہ شریعت کے خلاف بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے. اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں. کوئی غلط بات ہوئی فوراً جواب دی. مروان خطبہ دے رہا تھا اور جس طرح ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا خطیبوں کو ادھر مارتے ہیں ہاتھ ادھر ہاتھ مارتے ہیں, ایک صحابی بھی اس خطبے میں موجود تھے, کہنے لگے اب اللہ تعالیٰ دونوں آدمی کا برا کرے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, آپ خطبہ دیتے تھے تو ایک انگلی کے اشارے سے زیادہ نہیں ہاتھ آپ کو حرکت نہیں دیتے, پورے سے اشارہ کر کے دیتے. اتنی بات پر صحابہ نکیر فرما رہے ہیں تو یہ خطبہ دیتے ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر کچھ اور لوگ آئیں گے جن سے شہادت مانگی نہیں جائے گی لیکن دینے کے لیے تیار ہوں گے, گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے. اور دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس مرضی ہے, حضرت عمر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کا حوالہ دے رہے ہیں. سمیا کے قوم تسبقوا شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ, کہ یہ قسم کھانے سے پہلے شہادت دینا چاہیں گے اور شہادت دینے سے پہلے قسم کھانا چاہیں گے, یعنی جھوٹی دوائیاں دیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں, عدل و انصاف کا مدار صحیح فیصلے پر ہے اور صحیح فیصلے کا مدار شہادت پر ہے, کیونکہ جج کے سامنے جدید شہادتیں آئیں گی, ریکارڈ پر جدل پر آئیں گی, اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اگر وہ دیانتداری سے فیصلہ نہیں کرے تو عدل و انصاف کا مدار ہے صحیح فیصلے پر اور صحیح فیصلے کا مدار ہے شہادت پر, صحیح شہادت پر. اب آپ ہی انصاف فرمائیں کہ جس معاشرے میں چائے کی پیالی پر اور سگریٹ کی ڈبی پر گواہ مل سکتے ہیں, اس معاشرے میں شہادت کا معیار کیا ہوگا؟ اور جب شہادت کا معیار یہ ہے تو صحیح فیصلے کیسے ہوں گے؟ اور جب فیصلوں کا معیار یہ ہے تو عدل و انصاف کیسے پائیں؟ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, یعنی شبیر میں روایت موجود ہے غالباً مسند احمد کے حوالے سے, کہ اسلام کے تمام حلقوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا, اکبر نقل ہندن حکم, سب سے پہلے جس چیز کو توڑا جائے گا وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا یہ چیز سب سے پہلے توڑ دی جائے گی, اور آخر ان میں صلاح اور آخر میں نماز, سب سے آخری چیز جو ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی. اب تو مدت ہوگی نماز بھی ٹوٹ چکی, بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ عدالتوں کے نام سے اور موٹی موٹی تنخواہیں دو قاضیوں کو ججوں کو, اور پروپیگنڈا کرو ڈھول پیٹو کہ ہمارے یہاں عدلیہ آزاد ہے, حالانکہ آزاد نہیں ہے, لیکن کچھ بھی کر لو تمہارے یہاں انصاف نہیں مل سکے, اس لیے کہ پولیس کو جو مقدمہ بھی کرنا ہو آدمی مل جاتے ہیں, ان کے لیے چوک رکھے ہوئے ہیں, ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. یہ عدالتیں بھی جانتی ہیں, وکیل سب سے پہلے جھوٹ بلواتے ہیں, ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں 60% جھوٹ کی آمیزش نہ کی گئی, متعین سائل نے اپنی درخواست دیتے ہوئے اس میں 60% کم سے کم نہ ملایا ہو, اور بعض جگہ تو 101% ہوتا ہے. یعنی جنہیں یوں اس میں اور مزید اضافہ. جواب دیتے ہیں وہ جوتے وکیل جرا کرتے ہیں وہ جوتی, اور آپ جب فیصلہ لکھتا ہے وہ جھوٹ. نام رکھا جاتا ہے انصاف. یہ تو بات نیچے سے بگڑی ہوئی ہے. میرے ایک دوست چند دن پہلے آئے, کہ اللہ میرا لڑکا انجینئر ہے اور اس کو ملازمت مل رہی ہے. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا رشوت نہیں لو گے, کسی قسم کی رشوت نہیں لو گے, لیکن یہ کہہ رہا ہے, وہ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا, یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا, لیکن اوپر والے جو مجھ سے مانگیں گے اس کا کیا کروں گا میں. ہر محکمے میں رشوت, صرف رشوت لینے والا نہیں لیتا بلکہ وزیر صاحب تک, اور نہ کہا جائے تو اچھا ہے صدر صاحب تک بھی پہنچ. سلسلہ وزیر تک پہنچتا ہے نیچے چپراسی سے لے کر. یہ جتنی لاقانونیت ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری یہ چھوٹے کر رہے ہیں کیا ہمارا بتا ہے ان کی کیا مزاج ہے. بڑے اعلی افسروں کے ذریعے سے ہوئی, جن کو قانون نافذ کرنا ہے اور جو قانون کے محافظ ہیں وہ قانون شکنی کر رہے ہیں. تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان تین زمانوں کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ شہادت دینے سے پہلے قسم کھانا چاہیں گے, گواہی دینے سے پہلے, اور قسم کھانے سے پہلے گواہی دینا چاہیں گے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ یہ قسم پہلے کھانا چاہتا ہے یا پہلے گواہی دینا چاہتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھو, بدگمانی سے فیصلہ کر دینا چاہتا ہوں, امت میں بگڑے ہوئے افراد ہیں اور یہ بگاڑ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ بگڑے ہوئے لوگ تھوڑے تھے, اچھے لوگ زیادہ تھے, اور پھر چلتے چلتے اس کا گراف اونچا ہوتا گیا اور اس کا نیچا ہوتا گیا. اور اب اکثریت میں بدعنوانی کے جراثیم آتے ہیں, لیکن اب بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت ہی ایسی. یہ بات ہے میرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وینزل عیسی ابن مریم. میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی, قولا وعملا وسیرۃ لا اخلاقا, کوئی ان کی مخالفت کرے یا ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی, وہ اپنا کام کرتے رہیں. یہاں تک کہ اللہ کا حکم نازل آ جائے اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائے. جبکہ عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ علامت ہے قیامت کی, اب ختم, اس کا ختم لپیٹی جا رہی ہے.
اچھا
تو قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی حق پر, عقیدے کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی, سیرت و اخلاق کے اعتبار سے بھی, طور و طریق کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے. اس لیے اس قسم کی بات سن کر بھائی پوری امت کو نہ رکھے جا رہے, اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہے چورے ہوتے جا رہے ہیں, دن بہ دن ان میں کمی آتی جا رہی ہے اور ہم جیسے لوگ بڑھ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. خدا کی یاد میں, خدا کی یاد میں دنیا ایسی منہ سے منہ جو موڑے ہیں وہی انسان اچھے ہیں مگر افسوس تھوڑے.
درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com